الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت
قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول سورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے دو تین ہفتوں سے دعا کی فضیلت, دعا کے آداب پر بیان چل رہا ہے. اس بیان کا کچھ حصہ باقی ہے. وہ حصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی دعائیں بتائی ہیں, قرآن مجید میں کون کون سی دعائیں آئی ہیں. ارادہ تھا کچھ دعاؤں کو بیان کروں گا تاکہ ہم وہ دعائیں عربی میں یاد کریں, عربی میں نہیں ہوتی تو اردو میں ہی مانگ لیا کریں, ان دعاؤں کی کچھ تشریح کروں گا. لیکن یہ موضوع چونکہ کافی عرصے سے چل رہا ہے تو ارادہ یہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے ہیں, یہ کسی اور وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ان میں کتنی جامعیت ہے, کیسی طاقت ہے, کیسی جان ہے, ان کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں اور کیا سکھایا ہے کہ کیا مانگو اللہ سے. تو یہ بہت اہم موضوع ہے, انشاءاللہ اس پر بعد میں بیان کروں گا. آج جس بارے میں بیان کا ارادہ ہے وہ ایک بہت حساس موضوع ہے, اپنے ایمان کی حفاظت. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے, اس کے ضائع ہونے سے کیا نقصان ہوتا ہے انسان کو اور اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا وجود میں آیا ہے جس کے ہاں عمل کی اہمیت ایمان سے زیادہ ہے. آج کل جو جدید طبقہ ہے, یونیورسٹیوں میں کچھ پڑھ لکھ لیتے ہیں لیکن دین کے علم سے بعض لوگ جاہل ہوتے ہیں, تو وہ اس قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں. ان کی نظر میں عمل کی اہمیت عقیدے سے زیادہ ہے. نظریہ آپ کا کچھ بھی ہو, تھنکنگ کچھ بھی ہو, آپ کی پریکٹیکل لائف اچھی ہونی چاہیے, کام اچھے ہونے چاہیے. اگر آپ غریبوں کو کھلا رہے ہیں, معاہدوں کی پابندی کر رہے ہیں, تو آپ چاہے ہندو ہوں, کرسچن ہوں, یہودی ہوں, مسلمان ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ آواز صاف آ رہی ہے سب کو؟ نہیں آ رہی میرے خیال, صرف آواز آ رہی ہے صاف اور اس طرف بھی. کہتے ہیں عمل اچھا ہونا چاہیے. نیوٹن سائنسدان تھا, یہودی تھا, کتنے اچھے اعمال کر کے گیا ہے, اس کی تحقیقات سے لوگ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن اس بیچارے کا کیا جرم تھا کہ وہ مولوی نہیں تھا؟ یعنی مسلمان کا مطلب تو مولوی نا. اس کے داڑھی, میرا خیال ہے داڑھی بھی تھی, واللہ عالم تھی نہیں تھی, لیکن خیر یہ تو ایک عمل کی بات ہے نا. تو یہ مسلمان سبھی کو جہنمی قرار دے دیتے ہیں اپنے علاوہ. جنت میں جائے گا تو کون جائے گا؟ جو مسلمان ہوگا. یورپ میں, امریکہ میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا, عرب بھی ہیں, انڈین اور پاکستانی بھی ہیں بہت زیادہ. وہ جب انگریزوں میں گھلتے ملتے ہیں تو وہ ان کی اچھائیاں دیکھتے ہیں, ان کی خوبیاں دیکھتے ہیں, بات کرنے کا سلیقہ, کسٹمر سے کتنے اچھے اخلاق سے بات کی جاتی ہے, کسٹمر کو دھوکہ نہیں دیا جاتا, ملک سے محبت کرتے ہیں, جعلی چیزیں بکنے کا تصور نہیں ہے. ہم جو لال مرچ کھا رہے ہیں پتہ نہیں یہ مرچی ہے کیا ہے. ایک دفعہ کسی نے پتی لا کے دی کہ یہ بہت سستی مل رہی ہے ہول سیل کے حساب سے. ہم نے کہا چلو بھائی سستی چیز کس کو اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا معیار بھی وہی ہے. کہا ہاں وہی معیار ہے. جب چائے میں ڈالی تو اتنی سی ڈالی لال سرخ رنگ ہو گیا, ذائقہ تھا نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اس میں رنگ ملایا ہوا ہے. رنگ بھی ملایا ہو تو غنیمت ہے, پتہ نہیں کوئی کیمیکل نہ ملا دیا ہو. ان کے ہاں یہ تصور نہیں ہے. ہم جو پانی پی رہے ہیں, پانی واٹر پمپ والے مسلمان جو تہجد گزار بھی ہو گئے, ہمیں جو پانی سپلائی کر رہے ہیں, کیا اس کے بارے میں ہم حلفیہ بیان دے سکتے ہیں کہ یہ H2O ہے, ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے, یہ پانی ہے, لگتا ہے پانی جیسا, سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے پیتے ہیں کہ دیکھنے میں پانی جیسا لگتا ہے. ہے یا نہیں اللہ ہی جانے. تبھی اس کو ابالا بھی جا رہا ہے کہ اس میں پانی کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ نکل جائیں. یہ جو آپ بازار میں بریانی کھاتے ہیں, جنرل نالج کی بات بھی بتا دوں لیکن موضوع سے متعلق ہے, تو یاد رکھیے بریانی میں جو رنگ ڈالا جا رہا ہے, کسی آدمی نے بتایا جو ان چیزوں میں ملوث تھا, بریانی میں جو رنگ ڈالا جا رہا ہے چاولوں کو رنگین کرنے کے لیے, اس رنگ سے گورنمنٹ کی طرف سے کپڑا رنگنے پر پابندی ہے. یعنی جو رنگ کپڑے کو رنگنے کے لیے خلاف قانون ہے, اتنا نقصان دے کہ کپڑا نہ رنگا جائے, اس رنگ سے میدے کی آنتوں کو نہلایا جا رہا ہے. کھا رہے ہیں سب؟ کھا رہے کہ نہیں کھا رہے؟ وہاں نہیں ہیں یہ چیزیں. اور بھی بڑے فضائل ہیں ہمارے ملکوں کے. ایک ایک طبقے پر بات کی جائے, پولیس کی الگ فضیلت ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں کی پولیس با اخلاق, لوگوں کی محافظ. آسٹریلیا میں ایک صاحب نے بتایا کہ ہم کسی ہوٹل میں بیٹھ کے قہوہ یا چائے پی رہے ہیں اور کوئی پولیس والا قریب میں کھڑا ہو, خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا محافظ کھڑا ہوا ہے, یہاں کوئی ڈکیتی لٹیرے پن کی واقعہ نہیں ہوگا. لوگ پولیس والوں سے محبت کرتے ہیں. ہمارے ہاں سمجھتے ہی ہیں سب, سب پولیس والے ایک جیسے نہیں, اچھے بھی ہیں. ان کے ہاں پولیس, ایک صاحب نے کہا کہ اتنی اچھے طریقے سے بات چیت کرتی ہے, اتنا با اخلاق کہ دل چاہتا ہے گرفتاری دے دو, اپنے ساتھ لے جائے ہمیں وہی, تو کسی جرم کے بغیر بھی دل چاہتا ہے کہ گرفتاری دے دو, اتنا اچھا رویہ. ہمارے ہاں جو ہے گالی سے بات شروع ہوتی ہے, دو چار ٹھڈے لگا کے تو لوگ پولیس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں. لیکن پولیس کا قصور نہیں ہے, لوگ بھی ایسے ہی ہیں, کاغذات ہیں نہیں, سگنل توڑ کے بھاگ رہا ہے, پولیس والا روکے گا تو یہ کون سا اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے؟ یہ بھی دو چار سنا دیتا ہے, بڑے بڑوں کو فون کرے گا, میرے بھی جاننے والے ہیں. تو جب آدمی باہر ملکوں میں جاتا ہے, یورپ میں, امریکہ میں, وہاں کی پولیس کا رویہ, وہاں کا نظام, نظم و ضبط, ڈسپلن, جو اصل میں شریعت کا حکم ہے, اصل تو یہ شریعت کا حکم ہے نا, نظم و ضبط, نمازوں کے اوقات ہیں شریعت میں, صف بندی ہے, ایسے ہی نہیں کہ جہاں چاہو جو ہے ادھر کھڑا ہو کے نیت باندھ لے, صفے بنانے کا حکم ہے, پھر صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیر کی طرح صفوں کو سیدھا کرتے تھے, پھر نیت باندھتے تھے, ٹیڑے میڑے نہیں کھڑے ہونے دیتے تھے. یہ اس کی دلیل ہے کہ اسلام میں ڈسپلن ہے, نظم و ضبط ہے. مگر نمازی صرف صف میں تو سیدھا کھڑا ہوگا, جیسے ہی سلام پھیرا اس کے بعد ساری باتیں ٹیڑی ویڑی. اس کی جو ڈسپلن مسجد سے سیکھ کر گیا تھا وہ وہیں مسجد میں رکھ کر آ جاتا ہے. تو باہر کے جب لوگ جاتے ہیں یورپ امریکہ میں, وہ دیکھتے ہیں نظم و ضبط ہے. ہمارے ایک رشتے دار کہیں جاب کے سلسلے میں جاپان گئے, تو جاپان میں انہیں کمپنی نے کہیں بھیجا کسی دوسرے شہر جس کا فاصلہ ایسے تھا جیسے کراچی سے سکھر, کافی لمبا فاصلہ تھا, 8 گھنٹے کراچی سے سکھر پہنچنے میں لگتے ہیں ٹرین سے, لگتے تھے, اب تو پہنچنا یقینی نہیں ہے. جی دوبارہ سے پہنچ رہے ہیں. اچھا تو کہتے ہیں کہ مجھے کمپنی نے بھیج دیا, اب نظم و ضبط دیکھیے, کہا کہ آپ کی سیٹ ہو گئی ہے فلاں نمبر. میں گیا تو سیٹ پہ میرا نام لکھا ہوا تھا, سیٹ تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں. ہمارے یہاں 1 گھنٹہ تو پڈا ہوتا ہے, یہ تیری سیٹ ہے, وہ کہتے نہیں میری سیٹ, کلی کو بلاؤ, 500 وہ کھلا رہا ہے تو 1000 آپ نے کھلا دیے. اس کے بعد ٹائم یہ دیا گیا کہ 11:07 پہ, 11:07 پہ یہ فلاں اسٹیشن پہ ٹرین کھڑی ہوگی اور آپ کا نام لے کے سائن بورڈ پہ ایک آدمی کھڑا ہوگا, آپ کو اس سے ملنا ہے. اتنا لمبا ڈسٹینس یہاں سے سکھر جیسا, اور ٹائم کیا بتایا جا رہا ہے, 11:10 نہیں, 8 نہیں 6 نہیں, ٹرین کو چلنے میں رکنے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن ایسی کیلکولیشن کی ہوئی ہے ٹائم کی, وقت کی اتنی پابندی. کہہ رہے میں حیران ہوا, اتنا لمبا سفر, ٹھیک 11:07 پہ ٹرین کو بریک لگ چکی تھی اور وہ صاحب میرے نام کی سلپ لے کے کھڑکی کے باہر کھڑے ہوئے تھے. تو ہمارے مسلمان جب جاپان جاتے ہیں تو ان کی یہ اچھائی بھی دیکھتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, اتنے اچھے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارے ٹرین کا ٹائم 11:07 کا مطلب کیا ہوتا ہے, گیا ہمارے ہاں جب کوئی کہو نا 11 ٹرین چلے گی, تو اس کا مطلب ہوتا ہے 11 کے بعد 1 مہینے کے اندر اندر کسی بھی ٹائم چل سکتی ہے, پہلے چلنے کا تو امکان نہیں ہے. 11 کے بعد 1 مہینے کا ذہن میں رکھیں, اسٹیشن پہ جا کے بیٹھ جائیں. بعض دفعہ تو انجن لگا ہوا ہوتا ہے, بعض دفعہ انجن چائنا سے منگوایا جا رہا ہوتا ہے, یعنی ابھی انجن خریدا ہی نہیں ہے ملت ایکسپریس کا جس میں آپ نے بیٹھ کے فیصل آباد جانا. ہم بھگت چکے ہیں, بھگت چکے ہیں. میں اپنے گھر والوں کو مستورات کو لے کے پنڈی گیا تھا چند سال پہلے, اس کے بعد توبہ کی, ہے اللہ ٹرین کا سفر کسی دشمن کو بھی نہ کرانا. فیملی کے ساتھ اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے, گھر کی خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, وہیں ساری نمازیں ہو رہی ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خواتین کی تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کون سے ملک سے آئے ہیں بھائی, کدھر کا رخ دیا ہے. تو پھر اگر بیٹھ جائے آدمی جب ہم بیٹھے اس میں تو اللہ کا نام لے کے, یعنی دن میں 12 بجے کا ٹائم تھا تو شام 6:30 بجے چلی ہے, گرمیوں کا موسم, پنکھے ہی نہیں چل رہے نہ لائٹیں جل رہی ہیں, کئی گھنٹے گرمی میں اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ڈر بھی ہے کوئی دہشت گردی کا سیزن چل رہا ہے, دھماکوں کا بھی خطرہ. بہرحال جیت رات 12-1 بجے کوئی آیا ہے وہ ایک ایک بلب کو ٹرین کے صحیح کر رہا تھا, خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو ڈسپلن اس قوم میں بہت زیادہ. لوگ کہتے ہیں کہ انگریز جب گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہے اور سڑک پہ کوئی آدمی روڈ کراس کرنا چاہے تو وہ بریک لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے آپ جائیے. ایک صاحب امریکہ سے آئے, یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں, میں ان کے ساتھ بیٹھا, وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, تو ایک آدمی روڈ کراس کرنا چاہتا تھا, انہوں نے اسپیڈ آہستہ کر لی اور اس کو اشارہ کیا کہ آپ چلے جائیں. میں نے کہا ماشاءاللہ بڑے اچھے اخلاق ہیں. کہہ رہے ہیں یہ چیز میں نے امریکہ سے سیکھی ہے. کہاں سے سیکھی ہے؟ مولوی صاحب سے نہیں, مسجد سے نہیں. کہاں سے سیکھی ہے؟ امریکہ سے. انگریز ایسا کرتے ہیں. ہمارے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے گاڑی چلائی اور کسی کو روڈ کراس کرنے دیا تو یہ ہماری مردانگی کو چیلنج ہے, یہ ہماری ڈرائیونگ کو, یہ اس کی علامت ہے ہم ڈر گئے وہ جیت گیا, یہ اس کی علامت ہے ہم ڈر گئے اور وہ جیت گیا, لہذا وہ کچھ نہیں دیکھتے اور پھر اٹھاتے بھی نہیں. اٹھاتے اس لیے نہیں ہے کہ اگر کسی کے دل میں جذبہ آ جائے کہ میں اٹھا لوں تو وہ پبلک کی پکڑائی میں آ جاتا ہے وہ ڈرائیور, پھر وہ ڈرائیور کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا, اس نے تو غلطی سے مار دیا نا. لوگ جو اس کو ہاتھوں سے دھنائی کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی انسان سے غلطی, بہرحال وہ جان کر تو نہیں مارا, تو مقدمہ چلاؤ اس پہ, پولیس کو بلواؤ یا جو بھی ایک قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کرو. وہ اتنا پیلتے ہیں اس کو کہ اس ایکسیڈنٹ والے کی تو ایک ٹانگ ٹوٹی تھی, اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں. اس لیے یہ عافیت اسی میں سمجھتا ہے کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھو کتنی ٹوٹی ہیں, بھاگو جان بچاؤ. یہ حالات چل رہے ہیں تو جب یورپ میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں لوگ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایسا نہیں ہے. اچھا سعودیہ میں بھی نہیں ہے ایسا. ایک دفعہ میں نے دیکھا سعودی عرب میں ایکسیڈنٹ ہوا تو ہمارے ایک دوست نے کہا اب دیکھنا ہوتا کیا ہے, دو گاڑیوں میں ٹکر ہوئی, انہوں نے کہا اب دیکھنا ہوتا کیا ہے, دونوں کھڑے ہو گئے بھاگے نہیں, پولیس کو فون کیا, پولیس آئی, دونوں سے محبت اخلاق سے بات کی, دونوں میں سلو کرائی, وہیں حساب کتاب لے کے ان کو کلیئر. ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو لوگ ان کی خوبیاں دیکھتے ہیں. تو یہ جو طبقہ ہمارا یورپ امریکہ میں رہتا ہے یہ پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ہم سے اچھے ہیں, پھر یہ مولوی صاحب سے جب سنتے ہیں نا کہ جنت میں صرف کلمہ گو مسلمان جائے گا جس نے ایمان پر موت واقع ہوئی, جس کی موت ایمان پر واقع نہیں ہوئی اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے, تو یہ حیران ہوتے ہیں مولوی صاحب کی باتیں سن کے کہ بھائی عجیب بات ہے, جو آدمی کسی سڑک پہ کسی کو اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا وہ جنتی, اور جن کے اخلاق اتنے اچھے کہ سر پہلے آپ, اور تھینک یو سے بات شروع کرتے ہیں تھینک یو بھی ختم کرتے ہیں, اس طرح کے اخلاق اور ایسی دیانتداری ملاوٹ نہیں. ہمارے ہاں جس کپڑے, جس رنگ سے کپڑا رنگنے پر پابندی, اس رنگ کو بریانی میں ڈال کے کھلایا جا رہا ہے اور برادے کے نام پہ ہلدی بھیجی جا رہی ہے, ہلدی کے نام پہ برادہ بیچا جا رہا ہے, اتنی خیانتیں اتنا فراڈ, یہ پھر بھی جنت میں جائیں گے اور وہ پھر بھی جہنم میں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یورپ امریکہ جا کے. یہ صرف دعوے نہیں ہیں, مشاہدات پر مبنی حقائق ہیں. تو میں آج بیان انشاءاللہ اسی بارے میں کروں گا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اللہ کی نظر میں ایمان کی حیثیت عمل سے زیادہ ہے, اور کیوں زیادہ ہے اس کے دلائل بھی اللہ نے دیے. کیوں زیادہ ہے؟ کفار میں اچھے اعمال کرنے والے کوئی آج نئے نہیں ہیں، پہلے بھی بہت سے کافر ایسے گزرے ہیں جن کے اعمال اچھائیوں سے بھرے ہوئے تھے، مگر قرآن نے ان کو بھی وعید سنائی ہے، ان کو بھی وعید سنائی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی برائیوں سے توبہ نہ کریں. قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو. یہ جو ہم نے آدھا تیتر آدھا بٹیر والی پالیسی بنائی ہوئی یہ غلط ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ، ہمارا جب تک بزرگوں سے تعلق نہیں تھا تو ہم بھی دین کا یہی تصور سمجھتے تھے جو عام لوگوں کے دماغ میں، کہ جو جتنا بدنظم ہوتا ہے اتنا نیک ہوتا ہے. لیکن جب ہم بعض بزرگوں کی خدمت میں جا کے بیٹھے جو پورے دین پہ چلتے ہیں، ہم لوگ اصل میں ان کو دیکھتے ہیں، ان علماء کو دیکھتے ہیں جو پورے دین پہ چلتے نہیں ہیں. اگر پورے دین پہ چلنے والوں کو دیکھ لیں تو ہمارے یہ اشکالات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی خانقاہ میں پہنچے، ان کی زیارت ہوئی، بعض چیزیں بڑی عجیب نظر آئیں. ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص موٹر سائیکل یا گاڑی اگر پارک کرتا ہے اور دیوار سے تھوڑی سی ہٹا دی تو حضرت اس پہ بہت غصے ہوتے تھے کہ موٹر سائیکل پارک کریں دیوار سے بالکل چپکا کے. جب تک موٹر سائیکل کو آپ دیوار سے بالکل چپکا نہیں دیتے تھے تو آپ مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے تھے. اگر وہ دیکھ لیتے، نہیں دیکھے تو پھر پتہ نہیں. آج نمازیوں کو دیکھیں، معذرت کے ساتھ آپ لوگ کے علاوہ جو نمازی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جب موٹر سائیکل پارک کرتے ہیں نا، یہ گاڑی پارک کرتے ہیں تو راستہ بلاک ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں راستہ کیا ہو جاتا ہے؟ منگل کو یہاں میرا بیان ہوتا ہے، اس میں اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے. کئی دفعہ سوچتا ہوں منگل کے بیان میں یہ سمجھاؤں گا لیکن یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں. تو آج جمعے ہی میں سمجھ لیں، کیونکہ منگل میں تو میں دیکھتا ہوں نا باہر، جمعے میں تو میں دیکھ نہیں سکتا. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ موٹر سائیکل یا گاڑی پارک کریں تو گاڑی کے لیے راستہ کھلا رہے، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اتنا ضروری ہے کہ جتنا راستہ کشادہ کر کے چھوڑ سکتے ہیں اتنا چھوڑنا پڑے گا آپ کو. اب میں یہ نقشہ بنا کے سمجھاؤں تو سمجھ میں آئے، ایسے زبانی کیسے سمجھ میں آئے گی یہ بات. دیکھو بائک آپ نے کھڑی کر دی، جس طرف سڑک ہے اس طرف بائک کی پشت ہے، سمجھ لیں؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ تو اس سے کیا ہوگا، سڑک کا کچھ حصہ بلاک ہو جائے گا. اس میں جو بہت ہی احمق ہیں وہ تو اتنا بلاک کر دیتے ہیں کہ جب نئی گاڑی آتی ہے تو وہ ہارن دیتی رہتی ہے، پھر نمازی بھائی کو بلایا جائے گا، یہ وہاں جا کے اپنی بائک یا گاڑی ہٹائیں گے. ایسے بھی ماشاءاللہ تہجد گزار نیک لوگ دنیا میں ہیں، لیکن ابھی الحمدللہ اتنی ترقی ہم نے نہیں کی، تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا راستہ چھوڑ دینا کافی نہیں ہے. جب آپ کے پاس اچھی خاصی جگہ ہے تو آپ موٹر سائیکل کو یا گاڑی کو دیوار کے ساتھ جتنا چپکا سکتے ہیں چپکائیں، کیونکہ جو نئی گاڑی آئے گی، جو نیا چلنے والا آدمی ہوگا، اس کو جگہ کشادہ ملے، اس کو ڈرائیونگ میں آسانی ہو، گاڑی موڑنے میں آسانی ہو گلی میں. بعض لوگ منگل کے بیان میں دیکھا ہے کہ وہ بائک یا گاڑی ایسے کھڑی کرتے ہیں کہ نئی گاڑی کو ٹرن لینے کے لیے، گلی میں مڑنے کے لیے کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور یہ یہاں بیٹھ کے بیان سن رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. بیان سن رہا ہے، سبحان اللہ بھی کہہ رہا ہے اور توبہ عتائب بھی کر رہا ہے کہ آئندہ میں ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو. اور ایک مسلمان وہیں گاڑی لے کر، وہ بیچارہ کبھی ریورس کر رہا ہے، کبھی ادھر سے کبھی اتر کے دیکھ رہا ہے یہاں سے کدھر سے موڑوں میں گاڑی. تو کسی چیز کا علم ہونا کافی نہیں ہے جب تک انسان ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھے جو پورے دین پر عمل کرتے ہیں، پھر انسان کو راستہ نظر آتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف سنتے نہیں تھے بلکہ جو کچھ سنتے تھے وہ نبی کی زندگی میں دیکھتے بھی تھے. اس کی میں ایک مثال دوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بہت سارے حقوق بیان کیے احادیث میں. جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی, بچپن میں تربیت کی اور ان کا کسی دیندار سے نکاح کر دیا پال کے, فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. یہ حدیث کافی تھی صحابہ کرام کی سمجھ میں آ گئی. عرب بیٹی سے نفرت کرتے تھے, بیٹی کی پیدائش پہ زندہ دفن کر دیتے تھے. صحابہ کرام کو تسلی ہو گئی, ہو جانی چاہیے تھی کہ بس نبی نے کہہ دیا اب ہم بیٹیوں سے نفرت نہیں کریں گے, بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہوں گے. لیکن نبی نے صرف اتنا زبان سے نہیں کہا بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے, اکرام کر کے, عمل کر کے دکھایا کہ بیٹیوں کو ایسے رکھا جاتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کتنے واقعات ہیں, کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کیا کرتے تھے, ان کے گھر جا کے ان سے ملا کرتے تھے. کئی صحابہ نے رشتہ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا نہیں, میں نے اپنی بیٹی کو علی کے لیے بٹھایا ہوا ہے, علی سے نکاح کروں گا, کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ حضرت علی میری بیٹی کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. تو رشتے کی سلیکشن میں, انتخاب میں بیٹی کے لیے اس رشتے کا انتخاب کر رہے ہیں جو بیٹی کے لیے سب سے بہتر ہے. حالانکہ آپ کو محبت سب سے زیادہ کس سے تھی, بولو بھائی, ابو بکر سے. کس سے تھی؟ حضرت ابو بکر, اس کے بعد حضرت عمر, اس کے بعد حضرت عثمان, اس کے بعد حضرت علی. لیکن بیٹی کے لیے ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ حضرت علی. آج بعض لوگ اپنے مفاد کا خیال کرتے ہیں, بیٹی کے مفاد کا خیال نہیں کرتے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے محبت کا اظہار اور بھی طریقوں سے کیا. کیسے؟ عرب لوگ بیٹوں کو محبوب رکھتے تھے. آج بھی بعض قبائل میں دستور ہے بیٹی کو اپنی اولاد میں شامل ہی نہیں کرتے. ایک صاحب آئے, ماشاءاللہ والد نے ان کی 4 شادیاں کی ہوئی تھیں, اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے اپنی ذمہ داری پہ. تو میں نے پوچھا کتنے آپ کے والد صاحب کی کتنی اولاد ہے؟ کہہ رہے ہیں 16. کیا کہنے لگے؟ 16. تو میں نے کہا 16 میں لڑکے کتنے, لڑکیاں کتنی؟ کہہ رہے ہیں 16 لڑکے ہیں. میں نے کہا لڑکیاں کیوں نہیں بتائی؟ کہہ رہے ہیں ہم لوگ اولاد بیٹوں کو کہتے ہیں, بیٹیاں جو ہیں وہ تو رخصت ہو کے دوسرے گھر چلی جائیں گی, اس لیے ہم ان کو اپنا نہیں سمجھتے. یہی مطلب ہوا نا, وہ تو دوسروں کی امانت ہے, ہمارے گھر کی تھوڑی. تو بھائی دوسرے کی امانت ہے تو بیٹی تو پھر بھی آپ کی ہے, وراثت تو اس کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یہ بھی یاد رکھو, ایک موضوع سے ہٹ کے بعض باتیں آ جاتی ہیں لیکن ہیں علمی باتیں. یہ جو ہمارے ہاں شادی کے بعد شناختی کارڈ میں عورت کے نام کے ساتھ شوہر کا نام ڈال دیا جاتا ہے, باپ کا ہٹا دیا جاتا ہے, یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نسب جو ہے نا, نسب ہمیشہ باپ سے چلتا ہے, اس لیے افضل یہی ہے, برتر یہی ہے کہ وہ باپ کا نام ہی اس کے نام کے ساتھ لاحق کیا جائے اور شوہر کا نام بطور شوہر کے ڈال دیا جائے. جیسے کسی کا نام عائشہ ہے, مثال دے رہا ہوں, اس کے شوہر کا کچھ بھی نام ہے تو عائشہ زوجہ فلاں یوں کر دیا جائے. لیکن جو باپ کا نام اس کے نام کے ساتھ اٹیچ تھا, جیسے والد کا نام کسی کے, ایک مثال دے رہا ہوں میں, والد کا نام سعید ہے یا سید سعید ہے, کچھ بھی ہے, تو عائشہ سعید خواتین کا نام ہے شادی سے پہلے, تو وہ نام یہی رہنا چاہیے عائشہ سعید, تاکہ پتا چلے نام اس کا عائشہ اور سعید اس کے والد کا نام, کیونکہ نسب اور خاندان کی پہچان باپ سے ہوتی ہے, شوہر سے نہیں ہوتی. نہیں, یہی بات سن, دیکھو باپ پٹھان ہے تو بیٹی پٹھان, چاہے شوہر سندھی ہو, پنجاب سے تعلق ہو, سرائے کی ہو, لیکن قوم کس سے چلتی ہے؟ بولو بھائی. باپ سید ہے تو بیٹی بھی سید، چاہے شوہر سید نہ ہو. انگریزوں کے ہاں چونکہ نسب وسب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نا، ابا کی طرف نسبت ہی نہیں ہوتی، خاندان تو کس سے پتا چلتا ہے؟ بولنے بھائی باپ سے ہوتا ہے نا. مجھے لگ رہا ہے شاید کچھ تبدیلی آ گئی ہے. بھائی خاندان کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے. باپ سید ہے تو اولاد بھی سید، چاہے ماں سید نہ بھی ہو. لہذا اولاد پہ سیدوں والے حکام جاری ہوں گے، یعنی اس کو زکات دینا جائز نہیں ہوگا. کفات کے جو کفو کے مسئلے سارے والد سے چلتے ہیں. علماء نے لکھا ہے باپ مسلمان ہے تو بیٹا بھی مسلم. باپ جس قوم سے تعلق رکھتا ہے وہی قوم، باپ کے نام کے ساتھ خان لگا ہوا ہے، بیوی کے ساتھ ماں کے ساتھ خان نہیں لگا ہوا، تو اولاد کے ساتھ خان لگے گا نہیں لگے گا؟ باپ کے ساتھ ارائی لگائے، بیٹے کے ساتھ بھی کیا لگے گا اور بیٹی کے ساتھ بھی کیا لگے گا؟ ارائی. ماں کے ساتھ جو مرضی لگاؤ، ماں کے نام کے ساتھ وہ لگے گا جو ماں کے ابا کا نام تھا. یہ پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، سوائے بلاول بھٹو کے. سوائے بلاول، بلاول بھٹو میں باپ بھٹو، باپ کیا تھے؟ زرداری. مگر بیٹا کیا ہو رہا ہے؟ بول لو بھائی کیا جا رہا ہے؟ یہ اس پوری کائنات میں اسلامی تاریخ میں صرف ایک مثال ملتی ہے. غیر مسلموں میں تو باپ کا پتہ ہی نہیں، معذرت کے ساتھ ہوتا بھی ہے بہت سے لوگوں کا، پھر مبالغہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ان کے ہاں تو ماں سے چل رہا ہے سب کچھ. اور یاد رکھو ان کے ہاں بھی اب چل رہا ہے، ورنہ عیسائی یہودی میں جو اصل مذہب ہے ان کا بھی باپ ہی والا مذہب تھا کہ باپ سے چلے گا نسب. اور یاد رکھو یہ جو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا، یہ بھی غلط ہے. احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کے دن بھی باپ کے نام سے پکارا جائے گا. ساری نسبت انسان کی اللہ نے کس کی طرف کر دی ہے؟ باپ کی طرف کر دی. تو اب باپ کا نام ہٹانے میں نقصان کیا ہے؟ آپ کی قومیت مجہول ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کس قوم کا ہے. شوہر کا نام ساتھ میں لگا دیا تو اب لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو شوہر کا خاندان ہے بیوی کا بھی وہی خاندان، حالانکہ شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی. شریعت کہتی ہے تمہارا نسب باپ سے چلے گا، شوہر سے نہیں چلے گا. شوہر سید ہے بیوی سید سمجھی جائے گی؟ نہیں سمجھ. تبھی لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک خاتون غریب ہیں، شوہر سید ہے، اس خاتون کو زکات دے سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں بھائی بیوی کو زکات دے سکتے ہیں، کیونکہ شوہر کے سید ہونے سے بیوی کا سید ہونا لازم نہیں آتا. اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ، لیکن گورنمنٹ کا قانون ہے، بہرحال شوہر کا نام، کیونکہ نادرا والوں سے میں نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ نادرا والے جانے آپ جانے. ایک مسئلہ میں نے شریع بتا دیا. بات کیا چل رہی تھی، کہاں سے کہاں آ گئی؟ جی بھائی جی. ہاں میں بیٹی کی بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ بھی بتا دوں کہ وہاں جو ماں سے نسب چلتا ہے نا یورپ میں، تو یہ میں بتا رہا تھا، اس لیے انگریزوں میں یہ دستور تھا کہ لڑکی کی جب شادی ہو جائے گی تو شوہر کا نام لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ. تو برطانیہ نے چونکہ ہندوستان میں 100 سال حکومت کی ہے تو بہت ساری چیزیں ہم نے انگریزوں سے اڈاپٹ کی ہیں. تو یہ جو شناختی کارڈ میں لگاتے ہیں نا، یہ بھی کہاں سے آیا ہمارے پاس؟ انگریزوں سے آیا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا خیر، کیا بول رہا تھا بھائی؟ بیٹی کے بارے میں عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے فضائل بیان کیے تو عمل بھی کر کے دکھایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا بزاتم منی فاطمہ، تو بزاتم منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. عرب میں تصور نہیں تھا اتنا پروٹوکول بیٹی کو دینے کا. آپ نے بیٹی کے ساتھ اور بھی معاملات کیے جو بڑے عجیب ہیں. ہمارے محدثین فقہا ایسی حدیثوں کی تشریح نہیں کر پائے صحیح کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے، اس میں یعنی اس سے کیا فقہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے. لیکن محققین لکھتے ہیں کہ بھائی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث, نماز کا وقت ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہما جیسے بڑے بڑے مقتدی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے تشریف لانے والے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا, جب نبی تشریف لائے تو اپنی بیٹی کی بیٹی, بیٹی کی بیٹی, اور دور کا رشتہ ہو گیا نا, بتانے کہ جب اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہوں, اتنی عزت دے رہا ہوں, تو بیٹی کی کتنی ہوگی. اپنی بیٹی کی بیٹی حضرت زینب کو 2-3 سال کی بچی تھی, وہ کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے اور مسجد تشریف لا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ, کوئی امام اپنے بچے کو, بچی کو کندھے پہ بٹھا کے مسجد آ سکتا ہے آج کل؟ کسی پروقار مجلس میں عام طور پر اس طرح سے جایا نہیں جاتا. کوئی دفتر جاتا ہے اپنے بچوں کو گود میں لے کے؟ اس کو عام طور پہ معیوب سمجھا جاتا, لیکن نبی اور سید الانبیاء جن سے زیادہ کوئی قابل عزت اور اکرام احترام نہیں ہو سکتا اور باوقار بھی نہیں ہو سکتا. مسجد تشریف لا رہے ہیں, بچی کو کہاں بٹھایا ہوا ہے؟ کندھے پہ. یہ سب کیا ہے؟ ماحول بنایا جا رہا ہے. ماحول, پھر اس سے عجیب بات کہ اسی طرح مسلح پہ کھڑے ہو گئے اور بچی آپ کے کندھوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. یہ اس سے عجیب بات, آج کوئی امام ایسا کرے پہلے تو مسجد میں گھسنے ہی نہیں دیں گے, اور امام صاحب اسی طرح مسلح پہ کھڑے ہو جائیں پیچھے سے نمازی بھاگ جائیں گے, سر بولے کوئی نیا فرقہ آیا ہے, کوئی نیا. اس سے بھی عجیب بات, اقامت ہوئی, آپ نے اسی طرح تکبیر کہہ کے نیت مان لی, بچی کندھوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ آگے والی اس سے بھی عجیب, چلو اب تک تو بٹھا لی, گھر سے آئے اسی طرح تھے, رکوع میں گئے تو ظاہر ہے گر جائے گی وہ, اس لیے ایک ہاتھ سے اٹھایا اس کو نیچے بٹھا دیا. سمی اللہ لمن حمیدہ, سجدہ, 2 سجدوں سے فارغ ہو کر جب اٹھے بچی کو بھی اٹھاتے ہوئے اپنے کندھے پہ دوبارہ بٹھا لیا. 4 رکعتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھی ہیں. شارحین اس حدیث کی تشریح میں حیران, بہت سے فقہا نے اس سے مسائل مستنبط کیے. علامہ نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ بچے کا جسم بھی پاک ہوتا ہے جب تک ناپاک ہونے کی کوئی واضح دلیل نہ ہو, ایک مسئلہ تو یہ نکلا. اور ایک بہت اہم مسئلہ, بعض محققین نے, شارحین نے لکھا ہے کہ اصل مقصد نبی کا اس سے عربوں کے دلوں سے عورت کی نفرت کو نکالنا, بچی کی نفرت کو نکالنا تھا. تو صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے, ایسے علماء کی صحبت جو اپنے کہے ہوئے پہ عمل کرتے ہیں, ان کی صحبت میں انسان رہتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ اصل دین کیا ہے. ہمارے جو بھائی یورپ میں جا رہے ہیں نا, جو انگریزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنے اچھے یہاں کے نمازیوں کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ میرے اور آپ جیسے نمازیوں کو دیکھ رہے ہیں جن کو نہ پارک کرنے کی تمیز, اور ہمارے ہاں جو صاف ستھرے رہنے والے نمازی ہیں ان سے اللہ بچائے, اللہ بچائے ان سے. میرے پاس جتنے فون آتے ہیں نا صاف ستھرے رہنے والوں کے, ان سے میں جتنا پریشان ہوتا ہوں, کیونکہ وہ صفائی نہیں ہے, وہم ہے, وہم. شریعت ہمیں حکم دیتی ہے استنجا کرو, کیونکہ شریعت چاہتی ہے پاک صاف رہو, انگریز ٹیشو پیپر استعمال کر لیتے ہیں. شریعت ہمیں کہتی ہے کہ 5 ٹائم مسواک کرو, 5 ٹائم وضو کرو, کپڑوں کو پاک رکھو, اس لیے کہ ہمارے مزاج میں شریعت صفائی چاہتی ہے. لیکن صفائی ہمارے مزاج میں آتی نہیں, وہم آ جاتا ہے, توہم. استنجا ہی نہیں ہو رہا, آدھا آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوا بیت الخلا میں, اس کے ختم ہی نہیں ہو رہا اس کا استنجا, اتنا وہم. اور میلے میلے اتنے ہوں گے جو اصل شریعت کا مزاج ہے. اب دیکھو نبی نے حکم دیا مسواک, اس کا مقصد دانتوں کی صفائی ہے نا, 5 ٹائم مسواک ہو گئے, دانت کبھی صاف, کبھی میلے نہیں ہوں گے. لیکن مسواک 5 کے بجائے 15 دفعہ کر رہا ہے, اس سنت پر تو عمل کر رہا ہے لیکن اس سنت سے جو مقصود تھا وہ پھر بھی حاصل نہیں ہو رہا. پان گٹکے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھا کے دانتوں سے جو اسمیل آ رہی ہے, اور وہ جو مسواک استعمال کی جا رہی ہے اس مسواک کو ڈیٹول سے دھونے کی ضرورت ہے. ایک مسواک 6 مہینے پہلے مدنی مسجد سے خریدی تھی یا کسی مسجد کے باہر سے, اسی کی گھسائی چل رہی ہے. نبی جب مسواک استعمال کرتے تھے تو نبی کا طریقہ تو دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ مسواک استعمال کر کے پہلے اسے دانتوں سے چبا کے برش بناتے تھے. جب مسواک کو خود دانتوں سے چبایا جائے وہ ایک کیمیکل چھوڑتی ہے مسواک, اور مسوڑے بھی کھل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے جب اس سے برش کیا اس کو کاٹ کے پھینک دیں اس برش کو, یعنی کہ 6 دن تک وہی چل رہا ہے, اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے. پھر وہ جب گیلی ہوتی ہے نا مسواک, جب گیلی ہو جائے تو گیلی چیز کوئی بھی ہوگی آپ کو پتا ہے اس میں جراثیم بہت جلدی پیدا ہو جاتے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور پھر اس کو رکھتے بھی یہاں پر ہیں برش اوپر نکال کے. صفائی کا آلہ دکھانے کا نہیں ہوتا, جیب میں چھپانے کا ہوتا. ایک صاحب کہنے لگے نبی کی سنت ہے اس لیے یہاں رکھیں گے, میں نے کہا یہ برش چھپاؤ اپنا. اچھا ایک بات یہ کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ بیٹھ کے بھی شروع کر دیں گے. نبی نے دانتوں کی صفائی کا کیوں حکم دیا؟ تاکہ خود کو بھی گھن نہ آئے اور دوسرا مسلمان بھی آپ کی جب دانتوں پہ نظر پڑے تو اس کو گھن نہ آئے, یہی مقصد ہے نا. نہیں یاری بات سمجھ بھائی, مقصد یہ دوسرا مسلمان بھی جب آپ ملے گا تو آپ کے چمکیلے دانت دیکھ کر اور اس میں سے نور کی کرنیں نکل کے دیکھ کے خوش ہو جائے گا, بھائی ماشاءاللہ صفائی صاف ستھرا آدمی ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. لیکن آپ اسی کے سامنے گھسائی کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے کوئی مجلس نہیں دیکھتے, بات شروع ہوگی یہیں شروع ہو جائے گا, مسوڑے دکھا رہا ہے اپنے لوگوں, بھائی تو ہمیں کیوں دکھا رہا ہے, یہ اعتراض کرو کہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہو, سنت اعتراض کرو کہ بھائی اس کو آپ ذرا ادھر جا کے کر لیں, سنت ہے. اس کی ایک اچھی مثال ہے استنجا کرنا بھی سنت ہے یا نہیں؟ ڈھیلے سے استنجا, مٹی کے ڈھیلے سے استنجا سنت ہے, تو کیا وہ ڈھیلا بھی سر پہ رکھتے ہیں؟ ہے تو صفائی کا آلہ نا, مسواک کی بے کرامی جائز نہیں ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن مسواک کا برش سب کے سامنے اپنے دانتوں کو دکھانا اور اس کو یوں یوں کر کے پھر خا خا کی آوازیں پبلک کے سامنے, وضو خانے میں دیکھیں نا کیا ہوتا ہے. نبی نے کہا کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ. اگر نبی ہمارے زمانے کے نمازی بھائیوں کو دیکھ لیتے کہ وضو خانے میں کیا کیا پھینک رہے ہیں, یہ اتنے بڑے بڑے بلغم کے تھپیڑے, سامنے والا بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے خا خا کر کے اپنے ٹی وی کے سارے جراثیم نکال کے بھڑاک کر کے پھینکے وہاں پہ, وہ دھونا کس کی ذمہ داری ہے؟ مسجد کے خادم کی. جب تک وہ تھپیڑے دھوئے گا نہیں, وہ تھپیڑے پتہ نہیں اس کو تھپیڑا کہیں گے کیا کہیں گے مجھے اتنی لغت نہیں آتی ہے, لیکن وہ سارے نمازی اس کو دیکھ دیکھ کے جائیں گے. کسی کا ملفوظ یاد آ گیا, کہتے کسی نے مجھے بتایا کہ دہلی میں ایک انگریز نے اسلام قبول کیا, دہلی میں ایک انگریز نے اسلام قبول کیا, اس نے دیکھا مسجد دہلی کی جو جامع مسجد ہے اس کا وضو خانہ بڑا گندا ہو رہا ہے, اس کا وضو خانہ بہت, اس میں وہی بلغم کے تھپیڑے جو مسلمانوں کا شعار ہے, نسوار کی پھٹکیاں اتنی بڑی بڑی اور بلغم کے تھپیڑے اور پھر آخ اوخ کی آوازیں, کہ ویسی آدمی ایک طرف پیاز کی بدبو برداشت نہیں ہے نبی کو مسجد میں, اور یہ چیزیں کہاں برداشت ہوں گی, اور منہ کھول کے جو ہے اپنے دانتوں کی نمائش سب کے سامنے. تو وہ انگریز نے جب اسلام قبول کیا اس کو خیال آیا کہ اتنا گندا وضو خانہ ہے, نبی نے تو حکم دیا پیاز کھا کے مسجد میں نہ ہو, وہ بدبو برداشت نہیں ہے, تو یہ اتنا نبی کو یہ کیسے برداشت ہوگا اتنا گندا وضو خانہ. بےچارا اٹھا, نیا نیا مسلمان تھا, ابھی سمجھ نہیں تھی اس میں, تو اس نے اس کی صفائی شروع کر دی. نہ سمجھ تھا, آپ کو پتا ہے وہ ایک دیہاتی آ گیا نا, اس کا بیل آ گیا مسجد میں, بھینس آ گئی دیہاتی کے رسہ توڑ کے مسجد میں آ گئی, تو امام صاحب اس بھینس کو ڈنڈے سے باہر نکالنے لگے, تو دیہاتی پیچھے بھاگتا ہوا آیا, کہنے لگا امام صاحب نا سمجھ جانور ہے اس لیے مسجد میں آ گیا, مجھے دیکھا کبھی آپ نے, کیوں اس بیچارے کی دھنائی لگا رہے ہیں؟ تو وہ انگریز بھی نا سمجھ تھا, اسے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کا جو آج کل کلچر چل رہا ہے وہ یہ نہیں چل رہا, یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں صفائی ستھرائی. لیکن نیا نیا مسلمان تھا, ابھی اتنی سمجھ نہیں تھی, اس نے صفائی شروع کر دی وضو خانے کی. تو ایک نمازی کہنے لگا کہ کمبخت مسلمان ہو گیا مگر کام انگریزوں والے نہیں چھوڑے اس نے بھی. مسلمان تو ہو گیا مگر کام انگریزوں والے, وہی انگریزوں کی طرح صفائی میں لگا رہتا. میرے بھائی وہ انگریزوں والا کام نہیں, یہ مسلمانوں والا کام ہے. تو ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بیچارے ہمارے جیسے, کسی بزرگ کے پاس جائیں, کسی پڑھے لکھے عالم کے پاس جو باعمل ہوں, پھر آپ کو حقیقی اسلام انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو علماء پر مولویوں پر اعتراضات ہوتے ہیں وہ کبھی کسی باعمل عالم کی خدمت میں کچھ دن رہ کر دیکھیں. باعمل عالم کی کچھ دن, اس لیے کہ ایک دو باتوں سے نہیں پتا چلتا, اس سے تو بعض دفعہ اور بدگمانی ہو جاتی ہے. کچھ دن رہ کر دیکھیں تو ان کے سارے اشکالات خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے, کوئی حقیقی اسلام نظر آ جائے گا. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باہر ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں جب وہ یہ چیز دیکھتے ہیں تو وہ بدگمان ہوتے ہیں, کتنے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو بات لمبی ہو گئی, جلدی سے میں سمیٹتا ہوں. تو دیکھو ایک بات یاد رکھو, ٹھیک ہے اسلام میں عمل کی بہت اہمیت ہے, جیسے میں نے بتایا سلیقہ بھی ہے, صفائی بھی ہے, ایک دوسرے کے آداب. جی ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ نظم و ضبط بھی ہے, یہ سب چیزیں ہیں, لیکن اسلام میں پھر بھی عقیدے کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے. عقیدے کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے. کوئی کافر کتنے ہی اچھے اعمال کا مالک ہو لیکن اللہ کا انکار کرتا ہے, یا اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے, یا اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرتا ہے, تو وہ اس مسلم سے اچھا نہیں ہو سکتا جو شرابی ہے, زانی ہے, لیکن توحید پرست ہے, رسالت کا اقرار کرتا ہے, اللہ کی کتابوں کو برحق مانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں عقیدے اور نظریے کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے. اس کی میں اب آپ کو مثالیں دیتا ہوں. کچھ قرآن اور حدیث میں تو اس مضمون کو بہت اچھی طرح بیان کیا ہے, وہ میں انشاءاللہ وہ بعد میں بتاؤں گا. پہلے ایک عقلی دلیل, کیونکہ لوگ آج کل عقل کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بھائی کیوں بھائی, اتنے اچھے ہو کے بھی جہنم اور ہم اتنے برے ہو کے بھی جنت؟ عقیدے کی اہمیت, اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے ایک شخص ہے, اس کے دو بیٹے ہیں. ایک بیٹا بہت فرما بردار ہے, ایک بیٹا بہت فرما بردار, دوسرا بیٹا نافرمان, ابا کی بات کبھی مانتا ہے اور کبھی انکار کر دیتا ہے. باپ کی چڑچڑ پیڑ پیڑ لگی رہتی ہے بیٹے سے, لیکن جب کبھی شناخت کا وقت آتا ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں, تو یہ اپنے آپ کو اسی باپ کی طرف منسوب کرتا ہے جو نالائق بیٹا ہے. کہتا ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں, میرے والد کا یہ نام ہے, وہ میرے باپ ہیں, والد ہیں, اور تو ان کے علاوہ کوئی والد نہیں, بس وہی میرے والد ہیں. بلا شک و شبہ میری ماں نے کبھی خیانت نہیں کی. دوسرا بیٹا بڑا فرما بردار ابا کا, بلکہ ابا کا کیا, ساری قوم کی خدمتیں کر رہا ہے, غریبوں کو پانی پلا رہا ہے, بیواؤں کے جو ہے نا وہ گھروں میں راشن ڈال رہا ہے, بہت سارے اچھے کام. لیکن جب پوچھتا جاتا ہے کہ آپ کا باپ کون ہے, تو جو حقیقی باپ ہے اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کا انکار کرتا ہے, نہیں یہ نہیں ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, ایسے آدمی سے غریب تو خوش ہوں گے, ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بیوائیں بھی خوش ہوں گی, لیکن باپ خوش ہو سکتا ہے ایسی اولاد سے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ. یا یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ میرے والد ہیں لیکن مجھے ڈاؤٹ فل ہیں تھوڑے سے, وہ جو پڑوس میں ستار بھائی رہتے ہیں نا ان کے بارے میں بھی شبہات ہیں. شرک کر رہا ہے, ولدیت میں دوسرے کو شریک کر رہا ہے, تو باپ کیا کہے گا؟ پھر وہی ہے تیرے, میں نہیں ہوں. میرے نام سے, اپنے نام سے میرے نام کو ہٹا دے. تو میرے بھائی سب سے پہلے حق کس کا ہے اس مخلوق پر, اس کائنات کو پیدا کرنے والے کا, اللہ کا حق ہے. اگر آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں غریب آپ سے خوش ہو جائیں گے. اگر آپ اللہ کے وجود کا انکار کریں یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کہیں, عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہنا بھی اللہ ہی بنا دینے کے مترادف ہے. تو یاد رکھو غریب بھی خوش ہو جائیں گے اور ساری دنیا خوش ہوگی مگر خدا آپ سے خوش بولو بھائی نہیں ہوگا. کہے گا میں نے بنایا میں نے پیدا کیا. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها, اللہ کی نعمتوں کا اقرار بھی کرتے ہو بارشوں کا اقرار کرتے ہو, یہ دیکھتے ہو کہ زمین میں گھٹلی کو رکھا جائے تو تناور درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے, میری قدرت کے سارے عجائب دیکھ رہے ہو, جانتے ہو کہ بارش برسانا بند کر دوں تو روٹی روٹی کو لقمے لقمے کو ترس جاؤ گے, صبح و شام نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے, لیکن نہیں مانتے تو کس کو نہیں مانتے؟ مجھے نہیں مانتے. اور اللہ کے نمائندوں کا انکار کرنا, اللہ کے بھیجے ہوئے سفیر جو پیغمبر ہیں ان کا انکار کرنا بھی اللہ ہی کا انکار ہے. کوئی حکومت اپنے سفیر کو بھیجتی ہے کسی دوسرے ملک میں اپنا پیغام دے کے, اور سفیر کے پاس دستاویزات بھی ہوتی ہیں, حکومت کی اسٹیمپ بھی ہوتی ہے, دلائل ہوتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا نمائندہ ہے, دلائل سے اس کو ثابت بھی کر دے. پھر اگر کوئی ملک کا سفیر اس سفیر کی توہین کرے اور اس کو سفیر ماننے سے انکار کر دے تو یہ حکومت کو چیلنج ہوتا ہے, اس سفیر کو چیلنج نہیں ہوتا. اللہ نے 124,000 سفیر بھیجے اپنے اس دنیا میں اس کائنات میں اور ان تمام کو دلائل کے ساتھ مزین کیا, ان کی نبوت پہ اتنی مہریں لگا دی, عیسیٰ ابن مریم کو نبی بنایا ایسا ہی نہیں, ان کو اتنے معجزے دے دیے, بغیر باپ کے پیدا کیا, پھر بچپن میں اعلان کروا دیا, بچپن میں کوئی بولتا نہیں ہے, بتا دیا کہ میری ماں پاک دامن ہے, پھر مردوں کو زندہ کرایا ان کے ہاتھ سے, کوڑ کے مریضوں کو شفا دی ان کے ہاتھ سے, ان کی تعلیمات پاکیزہ, بچپن میں ان سے نبوت کا اعلان کروا دی اللہ نے. اس وقت جتنے بنی اسرائیل کے لوگ تھے سب نے اعلان کو سنا اور یہ اعلان تواتر کے ساتھ اولاد میں نقل کرتے چلے آئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تو دلائل کے ساتھ, دلائل لگا, دلائل کی امبار لگا دیے کہ یہ سچا نبی ہے تاکہ کسی کو کوئی تردد نہ ہو. لاٹھی کو سانپ بنا دیا اور سمندر کے دو ٹکڑے کر دیے, فرعون کی طاقتور حکومت کو لوگوں کے سامنے سمندر میں غرق کر دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا, آپ کی نبوت کے دلائل کے انبار لگا دیے 14 کہ ایسا نظام کوئی دوسرا نظام نہیں لا سکتا, ایسی پاکیزہ تعلیمات کوئی دوسرا لا نہیں سکتا, آپ نے جو کتاب پیش کی اس کتاب جیسی کوئی کتاب لا نہیں سکتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو پورا کر کے دکھایا. ان تمام باتوں کے بعد بھی اگر کوئی گورا کہتا ہے کہ میں محمد کو نبی نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے سفیر کو تسلیم نہیں کر رہا. تو وہ اگر غریبوں کی مدد کرے گا, وہ سائنسی ترقی کرے گا, اس سے پبلک تو خوش ہو جائے گی, میں اور آپ تو خوش ہو جائیں گے, مگر خالق کائنات اس سے خوش نہیں ہوگا. اور یاد رکھو اس دنیا میں تو ہمیں بھی اللہ نے عارضی حکومتیں دی ہیں, آخرت میں مالک یوم الدین, آخرت کا مالک کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جب مشرک لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اللہ ان سے کہے گا کہ آج انہی کو پکارو جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے, اور آج انہی سے بدلہ مانگو جن کے لیے تم نے دنیا میں جن پر احسانات کیے, انہی سے مانگو. اس لیے میرے بھائی عقیدے کی اہمیت اور ایمان کی اہمیت ہماری شریعت میں سب سے پہلے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ باہر ملکوں میں جب سفر کرتے ہو تو اپنے ایمان کی سودے بازی مت کرو, ایمان کو مت بیچو, اپنے فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہر چیز پہ سودا ہو سکتا ہے, اپنے مسلم ہونے پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی. ہم شراب پی کے بھی, اللہ نہ کرے ہم شراب پیئیں, اللہ بچائے, لیکن کوئی اگر شراب پی کے بھی ایمان پہ مرتا ہے, خدا کی قسم یہ موت ہزار گنا کروڑا گنا بہتر ہے اس بے ایمان کی موت سے جو شراب سے بچتا ہے, زنا سے بچتا ہے, مگر اللہ یا اس کے رسول کو نہیں مانتا, اس موت سے یہ موت ہزار گنا بہتر ہے. یہ بچ جائے گا سزا کھا کے, وہ نہیں بچے گا. اگر اعمال سے کسی کو جنت ملتی صرف عمل سے, تو سب سے پہلے جنت کے حقدار نبی کے چچا ابو طالب تھے, سب سے پہلے جنت میں وہ داخل ہوتے. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے چچا ابو طالب غریبوں اور مساکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے, ابو طالب نے جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے بہت کم لوگوں کو اتنی مدد کی توفیق ملی ہے, بچپن سے کفالت کی ہے, پالا ہے, 3 سال گھاٹی میں گزارے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے, بھوک پیاس برداشت کی, مگر اسلام کا قانون سب کے لیے یکساں ہے. خود یہ بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ابو طالب کی یہ نیکیاں قیامت میں اسے جہنم سے بچا لیں گی؟ نبی نے کیا فرمایا کہ ابو طالب نے کبھی یہ نہیں کہا ربی لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرنا. کیا مطلب؟ وہ قیامت کے ہی منکر تھے. جو قیامت کا منکر ہے اسے آخرت کے عذاب سے بچنے کی فکر ہو سکتی ہے؟ کیا مطلب؟ جب آخرت کے عذاب سے انہیں بچنے کی فکر نہیں تھی تو اللہ بھی آخرت کے عذاب سے ان کو نہیں بچائے گا. یہ انہی کو بچائے گا جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا اور آخرت کی سختیوں سے بچا. جو چاہتا ہے بچنا اس کو بچائیں گے اللہ، اور جو چاہتا ہی نہیں ہے، جو مانتا ہی نہیں آخرت کو، وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد عذاب ہے ثواب ہے، جب اس کو عذاب ہوگا تو پھر وہ اللہ سے مانگے گا تو اللہ کیا کہیں گے؟ ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو اس عذاب کو، تو بڑا معزز سمجھا جاتا تھا، تیرے سامنے جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی تھی تو کہتا تھا اذا متنا وکنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، بھلا مر کے جب ہم مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ کے ختم ہو جائیں گے، کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کر کے ہم سے حساب و کتاب لے گا؟ اللہ بتائیں گے اب بتاؤ میں نے تمہیں زندہ کیا، میں تم سے حساب و کتاب لے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن یہ باور کرائیں گے کہ تو تکبر کرتا تھا، ساری دنیا کی تو نے خدمتیں کی مگر میری طاقت اور میری قدرت کا تو نے انکار کیا. یہ وہی عذاب ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. قرآن میں کئی جگہ ہے اللہ کہیں گے یہ وہی عذاب ہے، یہ وہی عذاب ہے جس کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے. تو نبی نے فرمایا کہ ابو طالب کو اتنا فائدہ ہوگا، کیونکہ کفار کفار میں بھی فرق ہوتا ہے، اتنا ہوگا کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، میں اللہ سے سفارش کروں گا، میرے چچا ہیں، میری خدمت کی ہے، میری سفارش کی برکت سے یہ فائدہ ہوگا کہ جہنم کے اوپر کے طبقے میں آئیں گے اور ان کے صرف پاؤں میں آگ کی جوتیاں ہوں گی، باقی جسم آگ سے باہر ہوگا. لیکن فرمایا نبی نے دوسری حدیث میں کہ جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے صرف پاؤں میں آگ کی جوتیاں ہوں گی، لیکن فرمایا اس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی کھولتی ہے، ایسے دماغ پر اثرات پہنچیں گے، یہ سب سے کم ترین عذاب ہوگا. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عقیدے کے بغیر، ایمان کے بغیر اگر کسی کی نجات ہو جاتی تو وہ میرے چچا تھے ان کی ہو جاتی، جب ان کی نہیں ہو سکتی تو میرے بھائی پھر کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے اپنی جانوں پر رحم کریں. باہر ملکوں میں سفر کرتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، آج باہر ملکوں میں خواتین کا، مسلمان عورتوں کا ایک طبقہ ہے جو انگریزوں سے شادی کر لیتی ہیں، سکھوں سے شادی کر لیتی ہیں، اور دلیل یہ کہ ہم براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، ہم دقیانوس نہیں ہیں. خدا کی قسم یہ آپ کا براڈ مائنڈ ہونا قیامت کے دن آپ کے گلے پڑ جائے گا. ایمان پہ سودے بازی نہ کرو. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ موضوع بڑا طویل ہے، وقت ملا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اس پہ کچھ روشنی ڈالوں گا کہ ایمان ضائع کن باتوں سے ہوتا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے نا تو یہ ضائع بھی ہو جاتی ہے، اس کو بچایا کیسے جاتا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ میں پہلے بتا دوں، بس پھر بیان ختم کرتا ہوں. آپ نے عالمگیر بادشاہ کا نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو عالمگیر بادشاہ کی جو زوجہ تھی وہ غیر مذہب تھی. شریعت میں اجازت ہے کتابی عورت سے نکاح کرنے کی، مسلمان مرد عیسائی عورت سے نکاح کر، وہ غیر مذہب تھی. تو ایک دن کیا ہوا، بادشاہ کو اپنی بیوی سے محبت بہت تھی، تو ایک دن کیا ہوا، بیوی کا مذہب الگ، شوہر کا مذہب الگ، یہ تو جائز ہے لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ بیوی کا مذہب، بیوی غیر مسلم اور شوہر مسلم ہو، یہ جائز نہیں ہے. شوہر مسلمان، بیوی غیر مسلم، اور غیر مسلم سے مراد یہودی ہے عیسائی، تو یہ جائز ہے کچھ شرطوں کے ساتھ. تو دونوں طرف کے علماء کو بلایا مناظرے کے لیے. بیوی نے کہا بھائی تم اپنے مولویوں کو بلاؤ، ہم اپنے مولویوں کو بلاتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں کہ کس کا مذہب برحق. مناظرے ہوتے ہیں نا، وہ ادھر سے وہ آ گئے، ادھر سے آ گئے، تھوڑا سا حساب کتاب چلتا ہے، دیکھتے ہیں دلائل کس کے پاس ہے. تو یہ جو عالمگیر تھے نا، عالمگیر نہیں تھے، مجھے یاد آ رہا ہے کوئی اور بادشاہ کا بات، اورنگزیب عالم، ہاں اورنگزیب عالم، تو یہ تو وہی عالمگیر ہی ہیں، بہرحال جس کا بھی ہے واقعہ صحیح ہے. تو جب بلایا اکبر بادشاہ، نہیں اکبر بادشاہ نہیں، کوئی اور، بہرحال جو بھی تھے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، کون سا وہ کوئی کیس تھوڑی کریں گے، اب تو چلے گئے دنیا سے، بولیں گے میرا نام اس کے کھاتے میں کیوں ڈال دیا. قیامت کے دن کریں گے تو بولیں گے حضرت غلطی ہو گئی معاف فرما دیں. بہرحال تو انہوں نے جو ہے بیوی کی طرف سے بھی مولوی حضرات آ گئے, ادھر سے بھی مولوی لوگ آ گئے, مناظرہ ہوا تو وہ ان کی جو بیگم تھی نا ان کے علماء بہت ذلیل ہو گئے اس مناظرے میں, شکست کھا گئے بری طریقے سے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ظاہر ہے اسلام کے مقابلے میں کیسے کوئی ٹھہر سکتا ہے, شکست کھا گئے. تو اب وہ جب شکست کھائے ہیں اتنے ذلیل ہوئے تو ظاہر ہے اس میں بیوی کی ذلت بھی ہے, وہ اس بیچاری کا منہ بھی اتنا سا ہو گیا جیسے کوئی مناظرے میں جب ہارتا ہے تو صرف مولوی صاحب کی بےزتی نہیں ہوتی, جو ان مولوی صاحب کو لانے والے وہ بھی علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, کئی دنوں تک وہ نہیں آتے, فون بھی نہیں اٹھاتے, ایسے کچھ واقعات ہو چکے ہیں. خیر تو اس نے پھر اپنے شوہر سے شکایت کی, مانا مفہوم بیان کر رہا ہوں, پورے الفاظ مجھے ذہن میں نہیں, کہ آپ نے میری بڑی بےزتی کر دی اور میرے علماء کی بھی اور میری بھی. تو وہ بادشاہ نے کہا کہ اپنی بیگم سے کہ دیکھ میں نے تجھے دل دیا ہے ایمان نہیں دیا. ہماری یہ بات, ایمان کے معاملے میں کوئی سودے بازی نہیں ہے, دو ٹوک موقف ہے, دو ٹوک. ایسا نہیں کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہاں تمہارا بھی مذہب ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا ہمارا بھی, ہمیں بھی مان لو. تو میرے بھائی جو یورپ میں مسلمان رہتے ہیں, امریکہ میں مسلمان رہتے ہیں, ملازمت کریں انگریزوں کی, ٹھیک ہے مجبوری ہے, نہ کریں تو بہت اچھی بات ہے, تجارت کریں وہاں جا کے, ہوٹلوں کے برتن برتن بھی صاف کریں, جائز ہے, لیکن نہ کریں. تو مسلمان کو ایسے کام کرنے چاہیے جس میں وہ کم از کم غیر مسلم کا ملازم نہ بنے. بہرحال جائز ہے, روزگار کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, بھوکا مرنے سے بہتر ہے کسی ہوٹل میں پلیٹیں ہی صاف کر لیں, ایسا نہ ہو کہ بھیک مانگ رہے ہو پھر کہیں کھڑے ہو کر, وہ اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہ آپ تنخواہ لے کے کام کریں. تو لیکن جہاں ایمان کا مسئلہ آئے تو اپنے باس کو کہہ دیں کہ ہم نے آپ سے ایک کانٹریکٹ جو ہے نا ہمارا آپ کا وہ ملازمت کی حد تک ہے, پیسے آپ ہمیں دیں گے ہم آپ کا کام کریں گے, ایمان میں ہمارا مذہب الحمدللہ ہم اس پر مطمئن. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ہم جو مسلم ہیں اس لیے نہیں کہ ابا دادا سے اسلام ہمیں مل گیا, بلکہ دلائل کی دنیا میں ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر ہدایت کا راستہ نجات کا راستہ ہے تو صرف اور صرف یہی ہے. اور آپ کو بھی آپ سے بھی مقدمانہ گزارش کرتے ہیں کہ فطرت کے راستے پہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں اور آخرت میں نجات چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمارے دین میں آ جائیں. یہ بےچارہ وہاں جا کے ایسا عجیب سا بن جاتا ہے, اس کو نماز پڑھتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی, داڑھی رکھتے ہوئے شرم, لوگ کیا ہیں داڑھی رکھی ہوئی ہے مولوی, دیکھو فخر سے کرو میرے بھائی, بولو کوئی شرم کی بات نہیں, آپ کو کٹاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, ہمیں رکھتے ہوئے شرم کیوں ہے؟ ایک انگریز نے ایک عالم سے کہا یہ آپ نے داڑھی رکھ کے کیسا چہرہ بنایا ہے, انہوں نے کہا ویسا بنایا جیسے تمہارے پیغمبر کا چہرہ تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک صحابی نے لقمہ گر گیا ان کا دسترخوان پہ فارس کے بادشاہ کے سامنے, تو وہ لقمہ زمین سے اٹھا کے کھانے لگے, کسی نے کوہنی ماری کہ بادشاہ کا دربار ہے یہاں کیسی حرکتیں کر رہے ہیں, لقمہ نیچے گر گیا تو اٹھا کے کھا رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا. ایسا کانفیڈینس ہونا چاہیے, کیونکہ نبی نے فرمایا اذا سقط من يد احدكم اللقمہ فلیأکلها ولا يدعها للشیطان, فرمایا جب کھانا کھاتے ہوئے کسی کے ہاتھ سے لقمہ دسترخوان پہ گر جائے اٹھا کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. یہ تکبر ہے, رزق کی بے اکرامی ہے کہ لقمہ گر گیا تو اب اس کو چھوڑ رہے ہیں. رزق بڑی محنت سے ملتا ہے, اللہ کی اس رزق کی قدر کرنی چاہیے. تو ان صحابی نے کیا فرمایا, شرمندہ نہیں ہوئے کہ چپکے سے کھانے تو وہ کیا کہیں گے, کہنے دو کائن بے وقوف اور احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا. تو یورپ میں اور امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں یا یہاں بھی جو لوگ دفتروں میں جاتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ ملتے ہیں ان کو, اور وہ داڑھی کا اور ٹوپی کا اور نماز کا اور یہ ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں, تو ان دل میں وہ ان کو بولو گے تو وہ تو تنخواہ سے نوکری سے نکال دیں گے, کمرے میں جا کے بول دیا کرو الگ سے بول دی, لیکن زور سے بولا کرو, بولو اس احمق اور بے وقوف کی وجہ سے میں نہ اپنے ایمان کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ سکتا ہوں, بے وقوف احمق مجھے سمجھا رہا ہے, اس کو چاہیے مجھ سے سمجھے. الگ سے تو جا کے بول دو نا, کم از کم اس کے سامنے نہیں بول سکتے. تو کیا خیال ہے کریں گے نہیں کریں گے ایسا؟ شرمندہ نہ ہوا کریں اپنے دین پر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.